بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں ایمان کی تعریف اور ایمان کے معنی کے تعلق سے، کہ ایمان لغت کے اعتبار سے کیا ہے اور شریعت میں ایمان کا کیا معنی ہے، اور اہل سنت جماعت کے اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے. اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اصول ایمان میں سے ارکان ایمان کے بعد یہ دوسرا اصول ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. اور جہاں پر رکھے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور ایمان فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بیسم رحمہ اللہ، یہ جملہ جو ہے معطوف ہے، یعنی اس جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے شیخ الاسلام نے اس اصول کی ابتدا کی ہے، ان الدین والایمان الى آخره. یعنی یہ بات بھی جس کا تعلق ایمان کی تعریف سے ہے، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور اس کی دلائل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کے پاس قرآن مجید میں سے اور سنت، یعنی صحیح احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. قرآن مجید کی جو دلائل ہیں ان میں سے بے شک ایک ہی یاد کر لیں تو کافی ہے. میں دو تین جہاں پہ شیخ السلام نے بیان کی ہیں، تو آپ بے شک اس میں سے ایک یاد کر لیں تو کافی ہے، جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوا اور وہ اس سے خوش ہو گئے. اور دوسری دلیل سورۃ المدثر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، تاکہ ان لوگوں جن کو کتاب دی گئی ان کو یقین ہو جائے اور مومنوں کا ایمان بڑھ جائے. اس کے علاوہ کا دل جانتا ہے قرآن مجید میں سے سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں بارک اللہ فیک ان المؤمنون الذين آمنوا بالله زادتهم ایمانا، بارک اللہ فیك، اذا تليت عليهم آیات زادتهم ایمانا، اس میں بھی ایمان کی زیادہ ہونے کی دلیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ ان آیات میں صریح ثبوت ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کیونکہ لفظ زیادہ بالکل واضح ہے، فزادتهم ایمانا اور وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. اچھا، تو کم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل بھی بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور دلیل بھی واضح ہے. اگر وہ نہ مانی جائے تب یہ دلیل بنتی ہے، کیونکہ جو چیز بڑھتی ہے تو ظاہر ہے پہلے کم تھی تو بڑھی ہے، تو یہ دلیل ہی کافی ہوتی ہے. لیکن ایک اور دلیل بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں، نقص کی دلیل جو ہے ایمان کی کم ہونے کی دلیل جو ہے صحیحین میں ثابت ہے، سے بخاری مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو وعظ کیا، نصیحت کی، اور فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں سے زیادہ کم عقل اور کم دین کو نہیں دیکھا. آخر حدیث معروف حدیث ہے. تو کم دین کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عورتوں کا دین کم ہے اور دین کی اساس ایمان ہے. جیسے شیخ الاسلام نے اگر آپ دیکھیں نقطہ اٹھایا شروع میں کہ ان الدین والایمان، دین اور ایمان، اب کم علماء جو دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے بات کرتے ہیں، تو اسی دلیل کو شامل کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے دین کا لفظ بیان کیا ہے. عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی کمی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو دین میں کمی تو ہوئی نا. کمی کسی اعتبار سے ہے؟ مرد کی نسبت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ مردوں کو حیض کا خون جاری نہیں ہوتا، تو ایسا وقت نہیں کہ کسی مرد پر نماز جو فرض نہ ہو یا رمضان کا فرض روزہ فرض نہ ہو وقتی طور پہ، یہ لیکن کوئی عذر شرعی ہو، بیماری ہے یا سفر ہے وغیرہ، اور سفر میں بھی نماز جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی، روزہ ساقط ہو جاتا ہے اگر بعد میں قضا کیا جاتا ہے کہ نماز جو ہے اس کی فرضیں ساقط نہیں ہوتی. الغرض، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کا دین کم ہوتا ہے، جس کی اساس ایمان، یعنی ایمان بھی کم ہوتا ہے. اچھا، ایمان کیسے کم ہوتا ہے؟ جب نماز میں کمی ہوتی ہے، جب فرض نماز میں کمی ہوتی ہے، فرض نماز عورت نہیں پڑھتی ایام مخصوصہ میں، تو ایمان کم ہوتا ہے. جب فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں، اگرچہ عذر شرعی ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی مردوں کے تناسب میں یا ان عورتوں کے تناسب میں جن کو حیض کا خون نہیں آتا، یعنی عمر رسیدہ ہو چکی ہیں یا چھوٹی ہیں جو کبھی حیض کا خون جاری نہیں ہوا، تو اگر دونوں کو دیکھا جائے کہ کس کا ایمان زیادہ کس کا کم ہے، تو ظاہر ہے جس کی نماز کم ہے اس کا ایمان کم ہے، جس کا روزہ کم ہے اس کا ایمان کم ہے. تو اس اعتبار سے عورتوں کا جو ہے ایمان میں کمی ہوتی ہے ان دنوں میں، جبکہ معذور ہیں شرعاً. ایک ہوتی نافرمانی سے، جیسے آگے بات ہوگی، نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے، اس میں عذر شرعی نہیں ہے، نافرمانی تو قابل گرفت ہے، لیکن عذر شرعی ہے، بیماری ہے، یا جیسے کہ عورت کا اے مخصوصہ میں جب نماز نہیں پڑھتی یا روزہ نہیں رکھتی، تو مواخذہ نہیں ہوگا، فرض کو چھوڑنے کا مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اگر ان ایام نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے تب مواخذہ ہوگا. اچھا، پھر شاہ صاحب فرمان شاہ بہتر رحمہ اللہ، اگر ایمان کے کم ہونے کی دلیل نہ ہو، تو پھر جو زیادہ ہونے کے دلائل قرآن مجید میں، ان سے بات لازم آتی ہے کہ نقص کی دلیل بھی ان کے اندر شامل ہے، کیونکہ ہر وہ نص، ہر وہ آیت یا ہر وہ دلیل جس میں ایمان کے زیادہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اس کے اندر ایمان کے کمی کی دلیل بھی موجود ہے، متضمن اس کے اندر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کے زیادہ ہونے کے چار اسباب ہیں اور کم ہونے کے بھی چار اسباب ہیں. یہ ایک اضافی معلومات میں سے ایک معلومہ ہے، جبکہ موضوع سے تھوڑا سا باہر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان جب زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے مومن اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اگر وہ بچ جائے تو ایمان کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا رہے گا اور مضبوط رہے گا. آئیے دیکھیں، بڑے مختصر سے بڑی پیاری چار چیزیں آپ فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء معرفت اور صفات کی معرفت. جتنے انسان یعنی مسلمان مومن جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے، اتنی اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اساس اور بنیاد ہے. دیکھیے علماء کہتے ہیں اشرف العلوم، دنیا میں اگر کوئی سائنسز ہیں یا کوئی علم ہے، تو سب سے بلند درجے کا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے شریف علم جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اساس ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کے جو یہ پیارا نام ہے اس کا آپ کو معنی کا پتہ نہ ہو, یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے, بے معنی ہے, تو اس کلمے کا اثر دل پہ کیا ہوتا ہے سوائے ایک رٹے کے جو آپ لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت, اور یہ توحید کی تیسرا حصہ, یعنی پورے توحید کا علم جو ہے وہ تین حصوں پہ قائم ہے. توحید عبادت جو توحید الوہیت کہتے ہیں, دوسرا توحید ربوبیت, اور تیسرا توحید اسماء و صفات. تو جتنی آپ کا ایمان, جتنی آپ کا معرفت اور علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں مضبوط ہوتا ہے, اتنی ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے. دوسرا سبب جس سے ایمان مضبوط ہو اور ایمان زیادہ ہو, شیخ صاحب فرماتے ہیں النظر فی آیات اللہ الکونیہ و شرعیہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ میں غور و فکر کرنا. آیات کونیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات مخلوقات میں غور و فکر کرنا, آسمان ہے, آسمان کے تارے ہیں, زمین ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, انسان ہے, انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ اعضاء پیدا کیے ہیں کس طریقے سے ہیں, جانور میں سے دیکھیں آپ, اونٹ کی اللہ نے مثال دی ہے, دیکھیں اس کی مثال دیکھیں, سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. سبحان اللہ. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اونٹوں کی مثال کیوں ہے؟ اس لیے اس زمانے میں اونٹ زیادہ ہوتے تھے, لوگ جیسے آج کل ہمارے پاس یہ کاریں ہیں نا, اور ایک بڑا کریز ہوتا ہے جیسے بعض جوانوں کو کون سی کار کیسے کار اور بڑے ڈیٹیلز جانتے ہیں, اس زمانے میں اونٹ ہی بڑی سواری ہوتی تھی اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. تو اب ذرا غور کے آیات پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز بیان فرمایا ہے. کیا یہ نہیں دیکھتے غور و فکر کرنا, ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے, ایک آنکھوں سے دیکھ کر دل سے اس کے بارے میں مزید سوچنا گہرائی کے ساتھ, تاکہ آپ کو ایک خاص معنی جو آپ کو ویسے ظاہر نظر نہیں آ رہا وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور دل میں اس کا اثر بیٹھ جائے. اسے کہتے ہیں نظر یا غور و فکر کرنا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ غور فکر نہیں کرتے اونٹوں کو دیکھ کر کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا. یعنی ایک بدو ہے, اونٹ چرا رہا ہے, اس نے یہ آیات پڑھ لی ہیں, ذرا دیکھے غور کرے کس طریقے سے. تو اونٹ چرا رہا ہے, اس نے اونٹ کو دیکھا کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا. اونٹ کو باقی جانوروں سے دیکھیں چند خصوصیات ہیں, اور میں نے تدبر قرآن کے دروس میں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو ایک پورا سا اس میں ایک الگ سے درس ہے. چند خصوصیات ہیں دوسرے جانوروں میں نہیں ہے, یعنی اپنے پیٹ کے اندر, کیونکہ لمبے سفر کرتا صحرا میں جہاں پہ پانی تک نہیں ملتا, تو 100 لیٹر سے زیادہ پانی سٹور کرتا ہے. 100 لیٹر جانتے کتنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ 150 لیٹر تک بھی میں نے کہا 100 سے یا 150 لیٹر جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, اتنی پانی اسٹور کرتا ہے, اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے اسی پانی کو خود استعمال کر کے پیتا ہے. اور بعض لوگ یعنی جو یہ چیزیں جانتے ہیں کہ جب ان کو پانی نہیں ملتا اور اونٹ کے پاس ہوتا ہے, تو جب اونٹ کو ذبح کرتے پانی پینے کے لیے, تو اس خاص جگہ کو وہ جانتے ہیں کہاں پہ, اتنی پانی پھر وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض, اچھا جب اس نے دیکھا اونٹ کو, غور فکر کرنا شروع کیا, تھوڑا اور اوپر دیکھا تو آسمان نظر آیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اچھا آسمان کی طرف کیا نہیں دیکھتے, غور فکر نہیں کرتے کہ کیسے بغیر ستونوں کے اٹھایا گیا ہے. آسمان کا کوئی ستون نہیں ہے, لیکن چھت ہے, سقف محفوظ جیسا اللہ نے فرمایا ہے. چھت بغیر ستونوں کے کبھی دیکھی آپ نے؟ ذرا غور فکر کرو کیسے اللہ نے اسے اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھے پہاڑ, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑ دیکھے کیسے نصب کر دیا گیا, دیکھ اس کی آنکھیں کیسے جا رہی ہے, اونٹ پھر آسمان, پھر سب سے بڑی مخلوق آسمان کے بعد جب زمین پہ دیکھا تو پہاڑ, اور پھر پہاڑ کے بعد زمین تک جب نگاہ گئی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, سبحان اللہ, ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. جیسے اس کی نگاہ جاتی گئی اور پھر زمین کی طرف آئی, اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے ان تین چار آیات میں بڑی آسانی سے. زمین ہموار ہے, دیکھیں کیسے ہموار ہے, یہ ایسے ہموار نہیں, ایسے ہموار کیا گیا ہے. سطحت, دیکھیں, ابل خلقت, پیدا کیے گئے ہیں, مبنی مجھول ہے, کسی نے پیدا کیا, غور فکر کریں ذرا. آپ کی ضرورت تو نہیں, آپ مالک تو بن سکتے, خالق نہیں بن سکتے, آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے. آسمان کو آپ دیکھتے ہیں, صبح شام دیکھتے ہیں, اور یہ بھی یقین کرتے کہ آسمان زمین سے جدا ہے اور اٹھا ہوا ہے, کس نے اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے؟ جواب دینا پڑے گا آپ کو, آپ کی عقل آپ کام کرے, عقل دلیل, عقل دلیل میں شامل ہے یہ. پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے؟ کس نے تو نصب کیا ہے نا. اب یہ انسان اپنے ذہن میں اپنے دل سے سوچ رہا ہے, اور زمین ہموار ہے, بالکل سیدھی ہے, کئی فسوت حد, کیسے ہموار کیا گیا, کیا گیا ہے, ہوئی نہیں ہے, خود نیچر نے خود کچھ نہیں کیا, نہ کر سکتی ہے, تو کس نے تو کیا ہے, کس نے کیا ہے؟ کیا گائے کر سکتی ہے جو گائے کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ آسمان کے چاند ستارے کر سکتے ہیں جو کہ عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ درند پرند کر سکتے ہیں جو کہ عبادت کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء انبیاء کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یقیناً وہ یقین کر لے گا کہ واقعی غور فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ, اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ واحد لا شریک, اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا, سبحان اللہ. دوسری مثال دیکھ, سورۃ یونس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, غور فکر کریں کیا ہے آسمان اور زمین میں. دیکھیں نا, آسمان جمع ہے ایک, ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے نا, یہ پہلے آسمان کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے وہ ہے, سما دنیا کا سب سے نیچے والا حصہ ہے, جس میں یہ سارے تارے ہیں, جس پر تو لوگوں نے گلیکسیاں نکالی ہیں, پتہ نہیں اینڈلیس پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا ہے, یہ سب سے وہ نیچے والا آسمان ہے, اوپر تک رسائی کسی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جا نہیں سکا وہاں پہ. اور زمین کو دیکھیں, کیا ہے آسمانوں میں, کیا ہے زمین میں, غور فکر کریں ذرا دیکھیں. لیکن جو لوگ, جو قوم, جو لوگ ایمان نہیں رکھتے, ان کو کیا فائدہ پہنچائے گی یہ آیتیں, یا اللہ تعالیٰ کے ڈرانے والے جو رسول ہیں ان کے پیغامات, ان کو تو فرق نہیں پڑے گا نا, بات تو یہ ہے کہ ایمان کی. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, جتنی زیادہ انسان جو ہے علم میں ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جو عجوبے رکھے ہیں اور جو عظیم اور کامل حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی ہیں اور اس کائنات سے جوڑا ہے, اتنی ہی اس انسان کا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پر. اور اسی طریقے سے جو آیات شرعیہ ہیں, جو شرعی آیات ہیں, یعنی قرآن مجید کی آیات, جب انسان پڑھتے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آیات شرعیہ ہیں یہ وہ احکام ہیں جو رسول لے کے آئے ہیں, اور اگر آپ ان میں غور فکر کرتے ہیں تو آپ کی ایسی, اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے عقل حیران ہو جاتی ہیں, اور بہت سارے عظیم حکمتیں ہیں اور عظیم راز موجود ہیں جس سے اس عظیم شریعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, اور یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی ہے, اور یہ شریعت جو ہے عدل اور رحمت پر مبنی ہے. جب یہ چیزیں آپ جان لیتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. تیسری چیز جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے, یا تیسرا سبب, کثرت الطاعت و احسانها, کثرت سے طاعت فرمبرداری کرنا اور احسان کے ساتھ ان طاعت کو بجا لانا. دیکھیں, ایک درجہ, تین ہیں درجات, اسلام ہے, ایمان ہے, پھر احسان بلند ترین درجہ ہے. جب آپ نے عبادت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے, تو آپ کو احسان کے درجے سے یہ عبادت کرنی ہے. دیکھیں, اب جب کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو آپ کی حالت حلیہ کیسے ہوتا ہے، جب کسی بڑے شخص کے گھر میں جاتے ہیں آپ کا حلیہ کیسا ہے، جب کسی وزیر یا مشکل کے گھر میں جاتے ہیں آپ کا لباس، آپ کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، جب کسی بادشاہ کے گھر جاتے ہیں تو آپ کا حلیہ یا لباس کیسے ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. تو ہم ہمارے اعمال بھی دیکھیں، جب ہم عام اعمال کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے اس میں بھی احسان، احسان لازمی ہے. آپ کا پروفیشن دیکھیں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے جب آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں اس میں بھی احسان مطلوب ہے شرعاً آپ سے، کہ اس میں آپ جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، آپ اپنا جو کمائی اس کو حلال رکھیں. یعنی ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اور اس میں جتنی زیادہ آپ اس میں بہتری کر سکتے ہیں وہ کریں. ایسے ہوتا ہے نا، یہ عام اعمال میں ہم احسان، ہم سے احسان کا مطالبہ کیا جاتا ہے. عبادات میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمیں سے اکثریت، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ایسے ہیں جو ابھی فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اب رب سے پوچھے امام نے پہلے رکعت میں کیا پڑھا، دوسرے رکعت میں کیا پڑھا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. حالانکہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے وہ لمبی چیز کو رکھنا، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. ورنہ عشاء کی نماز رات پڑھی تھی ہم سب نے، کہ پتہ ہے امام صاحب نے کیا تلاوت کی تھی عشاء کی، جو پہلی دو رکعت ہیں جہری سورہ فاتحہ کے بعد. یا نماز کے چلو اب تو اتنا دیر گزرے انسان بھول جاتا ہے، نماز کے فوراً بعد ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کیا واقعی ہم اپنی دل لگی سے، دل جوئسی جیسے کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ نہیں. یہ کم سے کم درجہ ہے احسان کو کرنے کا، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نماز میں پڑھا کیا ہے، یا جس امام کے اقتداء میں آپ نے نماز پڑھی ہے اس نے کیا پڑھا ہے. ان آیات میں غور و فکر کرنا تو اگلا درجہ ہے، یہ تو پتہ ہو کہ پڑھا کیا ہے سبحان اللہ. لیکن پھر بھی دیکھیں جب ہم ضعیف ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اس کا بھی ایک حل ہے. جب وسوسے آتے ہیں نماز میں اور نماز سے ہم تھوڑے سے غافل ہو جاتے ہیں، اگر فرض عبادت ہے، اگر تھوڑی سی غفلت سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جب ہمیں سے شاید کوئی نمازی ہوتا ہے نہ ہو تو پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا کرم دیکھیں، تھوڑی سی غفلت بھی نماز میں ہو جائے اس کا بھی علاج ہے. کیا علاج ہے؟ جیسے ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں، شیطان میرے میں نماز بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا فرمایا؟ اس کا ایک طریقہ ہے شرعاً. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیسے پڑھنا ہے؟ زبان سے پڑھنا ہے اور بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے، تھوڑا سا نماز کے دوران دیکھیں، تین مرتبہ تھو تھو کرنا ہے سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے، صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل کیا تو شیطان کے وسوسہ دور ہو گیا. اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شیطان کا نام بھی فرمایا، کس کا نام؟ خنزب ہے. وہ یہ خاص شیطان ہے، مقرر کیا گیا ہے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے سبحان اللہ. ڈیٹیل دیکھیں ذرا، نماز ہے اس میں ایک شیطان مقرر ہے خلل ڈالنے کے لیے، اس شیطان کا نام کیا ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جاتا ہے سبحان اللہ. ہم میں سے کتنی ہیں جو وسوسے نماز میں آتے ہیں، یہ تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بہت ہے. ہم میں سے کتنی جو یہ علاج جانتے ہیں اور کتنی جو علاج یہ کرتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں مضبوطی عطا فرمائے، اور جہاں پر کوئی کمی پیش ہو تو اللہ تعالیٰ مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو احسان عبادت میں، جتنی آپ دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں، احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اتنی آپ کا ایمان کی مضبوطی کا ایک باعث ہوتا ہے اور سبب ہوتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں، اور جب اعمال ایمان میں داخل ہیں، جتنی زیادہ اعمال آپ کریں گے احسان کے ساتھ، اتنی ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. چوتھا سبب ایمان کو بڑھانے کے لیے، ترک المعصیۃ تقرب الی اللہ سبحانہ و تعالی، تقرب اللہ عز و جل، ترک معصیت، نافرمانیوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. لیکن شرط ہے تقرب الی اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے آپ نافرمانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہی کہ آپ نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ آپ کر نہیں سکتے، آپ شراب نہیں پیتے کیونکہ شراب اویلیبل نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں پیتے، اس لیے نہیں کہ اگر مل جائے تو میں چھوڑوں گا نہیں، یا مل جائے تو میں پتہ نہیں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. زناکاری نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر زنا کے اڈے نہیں ہیں الحمدللہ، تو اس کا تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور نہ ہی اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. ایمان مضبوط تب ہوگا، ایمان میں اضافہ تب ہوگا جب نافرمانی آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں. سود موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. آپ سودی عمل نہیں کرتے ہیں، سودی کاروبار سے اجتناب کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے گاڑی لینے کی، آپ کو پتہ ہے کہ قسطوں پر گاڑی کے اکثر صورتوں میں سود ہے، آپ اللہ کے لیے نہیں لیتے اور پرانی گاڑی پر گزارا کرتے ہیں اور تھوڑے سے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ صورت میسر ہو جاتی، پھر آپ نقداً یہ گاڑی خرید لیتے ہیں. پتہ ہے جتنی عرصہ آپ نے 10 سال 20 سال جتنی آپ نے انتظار کیا ہے، یہ آپ کے نام اعمال میں کیا ہے؟ الگ سے اجر و ثواب ہے، کیونکہ آپ نے نافرمانی کو چھوڑا ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہے. سبحان اللہ. تو یہ شرط ہے، نافرمانی سے بچنا ہے اللہ کے لیے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ نافرمانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے، میں اس سے اجتناب صرف اپنے رب سے ڈرتے ہوئے میں نے اس سے اجتناب کیا ہے. 4 اسباب جو ایمان میں کمی کے سبب ہیں یا کمی کے اسباب ہیں، انہیں 4 کے الٹ ہے جو ابھی بیان کیے ہیں. وہ 4 اسباب جن سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی کمی کے یہی 4 اسباب ہیں کہ اگر آپ ان اسباب کو چھوڑ دیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسماء و صفات کے علم سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، ضرورت ہی نہیں پڑتی. بھی کیا توحید اسماء و صفات کا رٹ لگایا آپ لوگوں نے، بس اللہ تعالیٰ خالق المالک کافی ہے. توحید 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 کی بات کرتے رہتے، اسماء و صفات پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں نہیں لے کے آئیں. لوگوں کو چھوڑو، نماز پڑھنے دیں، روزہ رکھنے دیں، لوگ بیچارے عبادات پہ کرتے کرتے ہر بندے کو ہے رب سوال کرنے والا، حساب آپ نے لینا ہے. چھوڑ دیں لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اپنے آپ کو اس بڑے عظیم خیر سے محروم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس خیر سے دوری پر اکسا رہے ہیں. میرے بھائی توحید اسماء و صفات جس میں نے پہلے عرض کیا، توحید کا 3را حصہ ہے. اور قرآن مجید میں اگر اسماء و صفات کو آپ نکال دیں، آپ 30 قرآن مجید کے 30 حصوں کو آپ ختم کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اور قرآن مجید میں یعنی بہت ساری آیات میں اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوتے ہیں. وہ الغفور الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، العزیز الحکیم، العزیز الرحیم، سبحان اللہ، الغفور الرحیم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ بے معنی ہیں، یہ معنی کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو قرآن مجید میں سے آپ کیا غور فکر کریں گے اور پھر آپ کے دل میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھ قرآن مجید کا اصل پیغام کیا ہے، اللہ نے کیوں نازل کیا قرآن مجید کو؟ تاکہ ہمارے زندگی سنور جائے اور ہم اللہ تعالیٰ فرما بردار بن جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ہم ان پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے ہم تیار بھی ہو جائیں اور گزارتی بھی رہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں. یہی ہے نا سارا اصل میں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں کیا، معرفت نہیں ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتے بلکہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا اہتمام کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے ایک طرف، یا دوسری طرف جو اس عظیم علم سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، کیا دونوں کا زندگی اور دونوں کا جو اعمال ہیں اور دونوں کا ایمان کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، واللہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا سبب ایمان کے کم ہونے کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کونی اور شرعیہ میں غور فکر کرنے سے اعراض کرنا. اور اس کی وجہ سے شیخ صاحب فرماتے ہیں غفلت لازم آ جاتی ہے، اور جس سے دل کی جو قسوت ہے اور سختی ہے وہ لازم ہوتی ہے. آپ قرآن مجید کی آیات بغیر فکر نہیں کرتے، آپ پڑھتے ہیں تدبر نہیں کرتے، اور پھر جو آیات کونیہ ہیں آپ ان کی غور فکر نہیں کرتے، اس سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے رب سے غافل رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. ونعوذ باللہ، جب دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے پھر اس دل کو نرم کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کونی و شرعی سے دل نرم نہیں ہوا تو پھر اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو آپ کے دل کو نرم کر سکے. یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے, اگر کہیں پر کوئی وقتی طور پر آپ کی آنکھیں تر بھی ہو جائیں, بعض لوگ ڈرامے دیکھتے رو پڑتے ہیں, فلمیں دیکھتے رو پڑتے ہیں, قرآن پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑتا, آیات کوئی میں غور کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, تو یہ دل کی نرمی نہیں ہے میرے بھائیو, یہ دل کی وہ سختی ہے جسے جو کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو نکلتے ہیں نا, یہ وہ چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام جس کے دل کو نہیں ہلاتی تو پھر باقی ڈرامے تو پھر ڈرامے ہوتے ہیں نا, پھر اور کیا ہوتا ہے, یہ آنسو بھی ڈرامے کے آنسو ہوتے ہیں, کوئی خیر نہیں آنسو میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یا نافرمانی کی وجہ سے آنکھوں سے نکل آئے. الغرض تو آیات کونی اور شرعیت پہ غور فکر کرنے سے اعراض کرنا, اس سے دل میں اس سے غفلت لازم آتی ہے اور غفلت سے دل کی سختی لازم آتی ہے نعوذ باللہ. چوتھا سبب, تیسرا سبب ایمان کے کم ہونے کا, عمل صالح کی قلت, عمل صالح میں کوتاہی کرنا, کم کرنا, سستی اور کاہلی کا شکار ہونا. اور یہ دل گزر چکی ہے کہ عمل صالح کم ہو تو ایمان کم ہوتا ہے, جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے کہ عورتیں جو ہیں دین اور عقل کی ناقص ہے, کم ہے دین میں اور عقل میں. چوتھا سبب ایمان کے کم ہونے کا, فعل المعاصی نعوذ باللہ, نافرمانیاں کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں, 14 میں, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جو وہ کچھ کیا کرتے تھے یعنی اعمال جو ہیں وہ ران اور پردہ بن گئے ہیں. جو اعمال ہم کرتے ہیں عجب بات دیکھیں ان کا دلوں پر گہرا اثر ہے. ہم بات کر رہے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے, یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ, اور ایمان کا تعلق دل سے ہے, تو عمل کا تعلق دل سے ہے کہ نہیں؟ عمل ہم جسم سے کرتے ہیں, ہمارے نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا کیا اس کا دل پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہمارے نافرمانی کرنا اور نہ کرنا کیا دل پر بھی اثر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے کم ہوتا ہے؟ ان اعمال کی وجہ سے. یہ تو سمجھ میں آ گیا, اعمال تو سمجھ میں آ گیا, اب عمل کا ایمان سے جو تعلق ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن عمل کا دل سے تعلق کیسا ہے؟ اب اس آیت کریمہ میں کیا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, نافرمان ہے یا کفر اور شرک جو سب سے بڑی نافرمانی ہے. یہاں تک بھی دیکھیں آپ, اس کفر کا, شرک کا, بدعات کا, خرافات کا, نفاق کا اور باقی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں سب دل کے اندر جمع ہو چکی ہیں نعوذ باللہ. اس حدیث میں کیا آیا ہے, جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے, کالا سن ایک ڈاٹ, کالا نقطہ. اگر توبہ کر لیتا تو صاف ہو جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بڑھتا جاتا ہے. ایک نافرمانی کی ہے دوسری آسان ہو جاتی ہے, دوسری کے بعد تیسری اور آسان ہو جاتی ہے, تیسری کے بعد چوتھی, دسویں, بیسویں, پچاسویں, سب آسان ہوتی جاتی ہیں نعوذ باللہ. یہاں تک کہ یہ کالے دھبے جو ہیں بڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر کوئی خیر اس سے توقع نہیں کی جاتی اور نہ کوئی خیر ہو سکتا ہے. جیسا کہ اوندھا کوزہ ہوتا ہے, اس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں, آپ گلاس کو اوندھا کر لیں یا جگ کو آپ الٹا کر دیں, اسے کچھ ڈال کے دکھائیں, کبھی دیکھیں کہ نعوذ باللہ دل کی مثال اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اب جگ اس میں جتنی چیز بھرے بھر جائے گی, جو بھی ڈالنا چاہیے اس کے اندر, آپ الٹا کر کے ایک قطرہ اس میں جا کر دیکھا, ایک قطرہ جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی جیسا کہ یعنی خیر اس دل کے اندر ایک نقطے برابر بھی باقی نہیں رہتا. اچھا پھر توبہ کی توفیق ہوتی ہے, دیکھیے جب ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو تو پھر کیسے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خاص کو رحم اس بندے پہ آ جائے تو وہ توبہ کرنا شروع کر دے, اور سب کے لیے آہستہ آہستہ توبہ, کثرت سے استغفار, اعمال صالحہ کثرت سے کرتے کرتے اب دل کو پاک کرنے کتنا ٹائم لگے گا. اس لیے یاد رکھیں, فعل المعاصی جو ہے یہ صرف عمل کی حد تک نہیں ہے کہ یہ نافرمانی ہے, اس کا اثر دل پر ہوتا ہے, اور دل کا تعلق ایمان سے ہے تو ایمان لازمی کم ہوتا ہے نافرمانوں کا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور السنہ جماعت کی مخالفت کی ہے اس موضوع میں, یا عقیدہ کے اس اصول اس حصے میں ایمان کے تعلق سے کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. دو گروہوں نے السنہ جماعت کی مخالفت کی ہے, پہلا گروہ مرجیہ کا, دوسرا گروہ خوارج اور معتزلہ کا. جو پہلا گروہ مرجیہ کا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے, کیونکہ اعمال کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں, اعمال ایمان میں سے نہیں ہیں تاکہ وہ اس سے بڑھنے سے بڑھ جائے یا کم ہونے سے کم ہو جائے. ایمان تو صرف دل کے اقرار کو کہتے ہیں, اور اقرار نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے اس اعتبار سے. اچھا, مرجیہ کے تین چار مختلف گروہ ہیں, ان میں سے ایک گروہ صرف یہ ہے جس کا شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے, پچھلے کئی دروس میں بیان کر چکا ہوں. ان کا جو غالی گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل سے معرفت کافی ہے, بس دل کی معرفت. معرفت اور اقرار میں کیا فرق ہے؟ اقرار ہوتا ہے, میں پچھلے درس میں بتایا ہے, تصدیق اور اقرار نہیں, ایک ہے معرفت, ایک ہے تصدیق, ایک ہے اقرار, تینوں میں فرق ہے. ایک گروہ نے کہا معرفت کافی ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, معرفت ہے, آپ نے جان لیا, یہ کافی ایمان کے لیے, یہ مومن ہے. یہ جو غالب برجی ہیں, وہ جہم بن صفوان یہ بدعقیدگی لے کے, جو کہتے ہیں جہم بن صفوان ارجاء لے کے آیا ہے, یہ بدترین ارجاء یہ لے کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دل سے معرفت ہی کافی ہے, آپ مومن ہو گئے. بس اس بات سے کیا لازم آتا ہے کہ فرعون
مومن,
ابلیس
مومن, سارے اصل کوئی بھی.
تو پھر جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں وہ سب مومن ہیں. سبحان, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کفر قول ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, کہ ابلیس بھی مومن ہے, فرعون بھی مومن ہے؟ نعوذ باللہ. اچھا, دوسرا ہے الاقرار بالقلب, یہ دل سے اقرار یعنی یقین کرنا, اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ہم مانتے ہیں اللہ موجود ہے, اللہ خالق اور مالک ہے. لیکن ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اقرار کا تعلق کیا ہے بڑھنے اور گھٹنے سے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ کپ جو ہے یہ قہوے کا کپ ہے, اب اس میں کیا بڑھے گا کیا کم ہوگا؟ بڑھ سکتا ہے کم ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ویسے کتنا بڑا شبہ ہے. آپ ایک چیز دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کو کوئی خبر دیتا ہے اور آپ جان لیتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے, اب اس انفارمیشن علم میں جو آپ نے جو خبر سنی ہے اس میں کوئی زیادتی اور کمی کا امکان ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. کیسے؟
کسی کو مکہ کے بارے میں نہیں
پتا کہ مکہ شہر کہاں ہے. نہیں, کو معلوم ہو گیا کہ مکہ شہر موجود ہے. اب اس کی وجود میں, اس اقرار میں, میں مانتا ہوں مکہ موجود ہے, فرق پڑتا ہے اس کے اقرار میں یا نہیں پڑتا ہے؟ اب ٹھیک کہہ رہے, رک گئے آپ, آگے بات سامنے آ جائے گی. آپ کہہ ٹھیک رہے, یہ شبہ تھا ان لوگوں کا, اس بڑا پیارا جواب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اقرار جو ہے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. پہلی بات یہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محمد رحمہ اللہ, آپ لوگوں کا اعمال کو ایمان سے خارج کر دینا صحیح نہیں ہے. ایمان, اعمال ایمان میں داخل ہیں, اور اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے. دوسری بات یہ کہ اقرار دل سے ہوتا ہے, اور اس سے پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے, یہ بات درست نہیں ہے. دل کا اقرار میں تفاضل ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان ابوبکر کے ایمان جیسا ہے, بلکہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان جیسا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ ایمان تو ایمان ہی ہوتا ہے. اقرار سے وہ صدیق نے بھی کیا تھا کہ نہیں، ایمان کا کیا تھا نا، ہم بھی کرتے ہیں نا کہ دونوں کو برابر ہے،
تفاوت
ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تل کے اقرار جو ہے وہ تفاوض اور اس فرق کو قبول لازمی کرتا ہے. اب خبر کی بات ہم کر رہے ہیں، کچھ ایک شخص خبر دیتا ہے، اس کا آپ کو کتنا یقین ہوتا ہے اور اس پہ کتنا آپ کا اقرار ہوتا ہے، اور جب اسی خبر کو 10 لوگ دے تو اس کا آپ کا کتنا اقرار ہوگا؟ یہ خبر واحد میں آپ کا اقرار کرتے ہیں اور پھر 10 لوگ جو ہیں یا اس سے زیادہ آپ کو خبر دیتے ہیں تو آپ کا اقرار کیسے ہوگا؟ یعنی ایک کی خبر ہو اس کا الگ ہے، دو ہو جائے مزید، تین ہو جائیں تو اس سے زیادہ، 10 ہو جائے تو اس سے زیادہ، اس طریقے سے. اور جو سے خبر سنتا ہے اس کا اقرار کیسے ہوتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اقرار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مکہ کے سنا ہے یہ شہر موجود ہے، اقرار ہے آپ کو، جب آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھتے ہیں یقین تو ہو جاتا ہے، اقرار میں وہ مضبوطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تفاضل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایمان کو نہیں مان رہے تھے نا، کیونکہ ایمان کہتے ہیں اقرار ہے، صرف ایمان کا تو نہیں مان رہے، ایمان کا جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے. اب اقرار جو ہے خود ایمان کے علاوہ صرف اقرار کے تعلق سے، دنیاوی کسی مسئلے میں اقرار کی بات کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تفاضل ہوتا ہے کہ نہیں، اب اس کی بات ہو رہی ہے. اب اس کی دلیل دیکھیں، اس کی دلیل بھی ہے. سورۃ بقرۃ میں 260 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ربی ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی. سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ علیہ السلام دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوقات ہیں، یہ درندے اور پرندے ساری چیزیں، غور فکر کیا ایک مرتبہ اور اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لے کے آئے ہو؟ قال بلا، بے شک ایمان تو میرا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی شک تھا؟ نہیں واللہ، نبی کو کہاں شک ہو سکتا، وحی نازل ہوتی ہے، شک تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. تو پھر اصل معاملہ کیا ہے؟ تاکہ ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور دل میں اطمینان کی، مطلب یہ جو اقرار ہے وہ ایسے نہیں جیسے کہ ہم صرف خبر کے سنے سنے پہ ہوتا ہے، وہ بھی کافی ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اس کا جو اقرار، جو ایمان ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 4 مختلف پرندے لے لیں، ان کو ذبح کر لیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، ان کے گوشت کو مکس کر لیں، سروں کو اپنے ہاتھ پر الگ رکھیں، 4 پرندے جو سر ہیں، مختلف پرندے سر اپنے ہاتھ پہ رکھیں الگ، باقی جو جسم کے باقی جو حصے ہیں سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، سب کو مکس کر دیں، اور 4 مختلف پہاڑوں کے چوٹوں پہ رکھ دیں، 4 مختلف پہاڑ، اس میں سے ایک حصہ اٹھایا، ایک چوٹی پہ 4 حصے کر دیں. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان کو حکم دیں آ جاؤ. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو پرندے ہیں ان کے جو گوشت کے ٹکڑے تھے اور یہ پر وغیرہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، 4 پہاڑوں کے جو مختلف حصے تھے وہ ایسے ہوا میں آسمان میں اڑے، آپس میں جڑے، سر ابراہیم السلام کے ہاتھ میں، وہ پرندے سے گوشت کے ٹکڑے جڑتے گئے ہوا میں، آ کے سر جسم کو لگا اور اڑ گئے سیدھا، 4 پرندے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. سبحان اللہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. اس کی تیسری دلیل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علماء جو ہیں یقین کی 3 قسم بیان کرتے ہیں، علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التکاثر آیت نمبر 5 تا سات میں، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اس میں علم الیقین و عین الیقین کی دلیل ہے، اور حق الیقین کی دلیل سورۃ الحاق آیت نمبر 51 میں، 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں صرف سنا ہے، اسے کہتے ہیں علم الیقین، سنا ہے، خبر ہے، علم ہے. پھر آپ نے اسے اپنی دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین. تیسرا، آپ خود اس کے اندر داخل ہوئے ہیں، حق الیقین. سبحان اللہ. یہ تو پہلا گروہ تھا، اور اس کے یہ شبہ تھا یا چند شبہات تھے، اور ان کا یہ جواب تھا مختصرا. دوسرا گروہ جس مخالفت کی ہے رسول جماعت کی اس موضوع کے تعلق سے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے یا کم ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں الوعیدیہ گروہ، طائفۃ الوعیدیہ. یہ خوارج اور معتزلہ ہیں. وعید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ احکام الوعید کو لیتے ہیں اور حکم الوعد کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو نصوص وعید کی جن میں سخت کے الفاظ ہیں، سزا کے الفاظ ہیں، ان کو لیتے ہیں، اور جن نصوص میں وعد ہیں، جزا کی بات ہے، اللہ کے رحم و کرم کی بات ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طریقے سے وہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے جو مسلمان ہیں، ان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ایمان سے خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے تو خارج ہو گیا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک جگہ یا منزلت پر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا مناقشہ جو یہ جو دو گروہ ہیں ان کے مزید جو شبہات ہیں اور ان کا جو مناقشہ اور جو دلائل ہیں اور جو جواب ہیں مرجیہ کا اور وعیدیہ کا جو ہے، یہ لمبی کتابوں میں موجود ہیں، اور میں نے عقیدہ واسطیہ عقیدہ طحاویہ کے شرح میں چند ان شبہات کا جواب دیا تھا. امام ابن العز الحنفی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کئی شبہات کا ازالہ کیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ قِبْلَتِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِ وَالْكَبَائِرِ. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ذوال جماعت جو ہیں، یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل ہے، لیکن اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے معاصی اور کبیرہ گناہ کے اطلاق کی وجہ سے. اہل قبلہ جو ہیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اگر چنا فرمانی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا قبلہ کعبہ ہے. مسلمان جو ہے ارسن جماعت کے نزدیک کبائر یا کبیرہ گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مطلق المعاصی والکبائر، صرف کبیرہ گناہ کرنے سے. تفصیل الگ ہے، یعنی کسی نے کلمہ توحید کو ہی چھوڑ دیا ہے، یہ بھی تو نافرمانی ہے نا، کبیرہ گناہ ہے، تو ایسا شخص تو کافر، یعنی نواقض اسلام کے علاوہ جو اس نے مطلق المعاصی فرمایا ہے، یعنی عمومی طور پہ جو معاصی ہیں صرف نافرمانی کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، الا کہ یہ اس کی دلیل ہو کہ جس نے جو عمل کی ہے، جو نافرمانی کی ہے، یہ نواقض اسلام میں سے ہے اور دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. یعنی کسی نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ بے حرمتی کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے. نعوذ باللہ دین کو گالی دی ہے، شرک کیا ہے، شرک نافرمانی ہے کہ نہیں؟ نافرمانی ہے نا، کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ کبیرہ گناہ ہے. کسی نے کفری قول کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں کی کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ کبیرہ گناہ ہے. لیکن کیا یہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ خارج ہے. ظاہر ہے جو تکفیر کے جو اصول ہیں اور شروط اور ضوابط جو پہلے گزر چکے ہیں، بار بار بیان کیے ان کے بعد، یعنی کہ کسی نے دین کو گالی دیو کہو یہ کافر ہے، ہو سکتا پاگل ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو حجت قائم کرنا اور یہ دیکھ، اس سے لمبی تفصیل ہے کہ شروط اور ممانعوں کو دیکھا جاتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی اچھا، مطلق المعاصی اس لیے میں نے کہا ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے معاصی ہیں جو کفر ہوتے ہیں. لیکن مطلق المعاصیہ میں جو ہم بات کرتے ہیں اس میں سب گناہ شامل ہوتے ہیں، تو صرف نافرمانی، یعنی کہنا یہ ہے شیخ حسین رحمہ اللہ کا مطلق المعاصی کے لفظ سے، جیسے کہ خوارج معتزلہ نے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو دار اسلام سے خارج کیا ہے، اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کبیر گناہ کی وجہ سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، الا یہ کہ الگ سے اس کی دلیل موجود ہو کہ یہ جو نافرمانی کی ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، یہ بذات خود دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. ہر کبیرہ گناہ نہیں، خوارج کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک کیا ہے، ہر کبیرہ گناہ دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک فرق ہے، اشیاء مطلق و مطلق الشیء. مطلق الشیء یعنی اشیاء مطلق جو ہے یعنی کمال کو کہتے ہیں، کسی چیز کے کمال تک پہنچنا. مطلق الشیء یعنی اصل الشیء. اگر مطلق الشیء کسی چیز کے مطلق کو آپ ختم کر دیں، اسے اصل کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر کسی چیز میں سے آپ کہتے ہیں اشیاء مطلق، اس اعتبار سے یعنی آپ اس کے کمال کی بات کریں، کیونکہ دیکھیں ایمان کی اصل بھی ہے، ایمان کا کمال بھی ہے. نفی الایمان سے، جسے کئی احادیث میں آیا ہے، جب شرابی شراب پیتا تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کافر ہو گیا. خوارج کہتے ہیں کافر ہو، کیونکہ ایمان کی نفی ہو گئی ہے. حسن جماعت کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے شراب پی ہے، تو ایمان کی نفی ہو گئی ہے، تو اس نفی سے کیا مراد ہے؟ اصل ایمان کی نفی ہے یا ایمان کامل کی نفی ہے؟ ایمان کامل کی نفی ہے. یعنی ایمان جو کمال کے حد تک ہونا چاہتا تھا، ہونا چاہیے تھا، جس کامل ایمان کی وجہ سے، اس لیے جس کامل ایمان اس کی اس شخص کو چوری سے روکا ہوا تھا، اس میں کمی ہوئی تو اس نے چوری کی ہے نا. یا یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ چوری کرنے سے پہلے وہ مومن تھا، جب چوری کی تو وہ کافر ہو گیا، کہ یہ معنی ہے؟ ہرگز نہیں، معنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی، سبحان اللہ. اسی طریقے سے جتنی احادیث میں، جیسے کہ معروف حدیث ہے لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه، اب یہ ایمان کی نفی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرے وہ دوسرے بھائی کو بھی وہ پسند نہ کرے. ایمان کی نفی ہے کہ نہیں؟ تو کیا کافر ہے جو شخص، یعنی جو آپ اپنے پسند کرتے ہیں آپ پر لازم اپنے بھائی کے لیے پسند، مسلمان بھائی کے لیے، اگر آپ پسند نہیں کرتے تو کیا دار اسلام سے خارج ہو گئے؟ تو ایمان کی نفی تو ہو گئی ہے نا، لا یؤمنو، یہ کمال کی نفی ہے، یعنی ایمان کامل ہو نہیں سکتا ایمان کی کمی کی وجہ سے. جی ہاں، بارک اللہ. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فاعل کبیرہ جو ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب جو ہیں، اس کے پاس اصل ایمان موجود ہے، لیکن کمال ایمان کی نفی ہے وہ موجود نہیں ہے، فرق یہ ہے. اور مصنف کا بات جو یہاں پہ بہت دقیق ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر جیسے کہ خوارج، یہ جملہ جو شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ خوارج کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کافر ہے، اس لیے کہ مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور ان کے خون اور مال کو حلال کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کافر ہے، پھر اسے قتال کرتے ہیں، جیسے کہ مسلمان کافروں سے قتال کرتے ہیں، پھر اس کے خون ریزی بھی کرتے ہیں اور اس کے مال کو مال غنیمت بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ. بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب رحمہ اللہ، جو ایمانی اخوت ہے وہ ثابت ہوتی ہے نافرمانیوں کے باوجود بھی. یعنی جو مومن ہیں اگرچہ نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جو اخوت ایمانی ہے، اسلامی بھائی چارہ جو ہے، ایمانی بھائی چارہ جو ہے، یہ باقی رہتی ہے اگرچہ نافرمانی کریں. یعنی جو زناکار ہے وہ اس شخص کا بھائی ہے جو زنا نہیں کرتا، جو چور ہے وہ اس شخص کا بھائی ہے جس سے چوری اسی جس نے جس کی چوری اس نے کی ہے، اور قاتل مقتول کا بھائی ہے، یعنی ٹھیک ہے نا. پھر اس کی دلیل جیسا فرماتے ہیں شیخ الاسلام نے دلائل بیان کی، سورۃ بقرۃ نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قصاص کی آیت میں، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یعنی جس کے لیے کسی نے قتل کیا کسی نے, تو قصاص اس کا حق ہوتا ہے شرعاً, یعنی خون کا بدلہ خون, قتل کا بدلہ قتل, اسے قصاص کہتے ہیں بدلہ. فمن عفی له من اخیه شیء, تو جس کے لیے بھائی اگر معاف کر دے ان میں سے کسی چیز کا, فاتباع بالمعروف, معروف کی اتباع کرے, یعنی اس کو معاف کر دے اگر معافی کرنی ہے, اگر کو معاف کر دے مقتول کیا ہوا, اگر جو وارث ہیں اگر اپنے جس کے وارث ہے جس کا قتل کیا گیا اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں اور بدلہ نہیں لینا چاہتے تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن لفظ کون سا ہے, اخی ہی بھائی, یعنی قاتل جو مقتول کا بھائی ہے. دوسری آیت میں سورة الحجرات آیت نمبر 9 و 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. اس ابتداء کو دیکھ لیں آپ, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومن کو دو گروہ آپس میں قتال کریں, سبحان اللہ, دو مومن آپس میں ایمان باقی ہے کہ نہیں, اگر قتل کرنے سے کوئی شخص تیرے سام سے خارج ہو جاتا, جیسے خوارج کہتے ہیں, معتزلہ کہتے ہیں, جیسے خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, سبحان اللہ, تو اس کا کیا مطلب ہے, یہاں پہ ایک گروہ تو مومن تھے دوسرا گروہ کافر ہونا چاہیے تھا نا, لیکن یہاں پہ دونوں گروہوں کو ایمان ثابت کیا گیا ہے. اور اگلی آیت میں, آیت نمبر 10 میں, انما المؤمنون اخوة فاصلح بین اخویکم, کہ مومن جو ہے نا آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور آپس میں اپنے بھائیوں کو صلح کیا کرو, قتال بھی ہو گیا, اب صلح کی بات ہوئی, قتال کے بعد قتل غارت بھی ہوئی, آپس میں جھگڑا بھی ہوا, لڑائی بھی ہوئی, اور قتل بھی ہو گیا دونوں گروہ میں سے, دونوں مسلمان ہیں, شیطان نے ورغ لایا ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, جنگ شروع ہوئی, لڑائی ہوئی, قتل ہو گیا دونوں گروہ میں سے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة. تو آیات کے ابتداء میں ایمان کو ثابت کیا ہے, آخر اور اگلی آیت میں کہ ابتدا میں بھی اسی ایمانی اخوت کو, بلکہ اخوت کا نام دے کے اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ شخص فرماتے ہیں دوسری دلیل ہے رسول جماعت کی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے ایمان سے خارج نہیں ہوتا. پھر شخص فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد رحمہ اللہ, اور اسی بنیاد پر جب آپ کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کے سامنے سے گزریں کہ اگر میں کسی ایسے شخص کے سامنے سے گزروں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو میں اسے سلام کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سلام کرنا جو ہے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق, جیسے حدیث میں آیا ہے, اذا لقیتہ فسلم علیہ, اگر آپ اسے پائیں تو سلام کریں, جسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, کیونکہ یہ شخص مسلمان ہے اور میں اسے سلام کروں گا اگرچہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, الا یہ کہ اس کی ہجر کرنے میں کوئی مصلحت ہو, تب اس مصلحت کی وجہ سے میں ہجر کروں گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی وقتی طور پہ کروں گا, جیسے کہ اب اس کی دلیل بھی ہے کہ ضرورت کے لیے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی اور ہجر کرنا, جیسے کہ سیدنا کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھی جو ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, تو مسلمانوں نے 50 دن جو ہیں ان سے قطع تعلقی کی تھی اور ہجر کیا تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا, اور یہ قصہ جو ہے متفق علیہ حدیث میں ثابت ہے, اور سورۃ توبہ میں اس کا ذکر ہے. پھر ایک سوال ہے, شخص فرماتے ہیں کیا ہم ان لوگوں سے مطلقاً محبت کریں اور مطلقاً ان سے نفرت کریں, یہ ہمیشہ محبت یا ہمیشہ کی نفرت ہے ان لوگوں سے؟ شہزاد فرماتے ہیں جواب نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے, ہم ایسے لوگوں سے یعنی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے جو ان میں ہے, ان سے نفرت کرتے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں, یہی عدل و انصاف ہے ان لوگوں کے لیے. آج کے درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں اگلے جملے سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جو فاسق ملی ہے یعنی جو مسلمان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اسے فاسق ملی کہتے ہیں, فاسق نافرمان فسق سے, اور ملی یعنی مسلمان ملت اسلام, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے, مزید تفصیل اس کے تعلق سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.